الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور کیسے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے؟ اس کے لیے جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرنا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بلا استحقاق ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں یا جہنم سے ہو کے انسان جنت میں جائے. ہر شخص راحت کا طالب ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے مجھے تاکہ میں جلد اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. اور منزل بھی اگر ایسی ہو کہ جس کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہاں عیش ہی عیش ہی، راحت ہی راحت ہو، وہاں دکھ درد کا کوئی نشان نہ ہو. اگر معلوم ہو جائے کہ ایسی دنیا کا کوئی خطہ ہے کہ جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ وہاں بچے پالنے کی کوئی پریشانی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی کوئی کاروبار کرنے کی کوئی فکر ہے، ایسی کوئی دنیا میں جگہ ہے، تو ہر انسان یہ چاہے گا کہ میں وہاں چلا جاؤں اور ڈائریکٹ فلائٹ وہیں جائے، جلد کرے گا چاہے کتنا بھی اس کو خرچ کرنا پڑے کہ وہاں چلا جاؤں اور سارے غموں سے میں آزاد ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، چاہے معاشرہ کسی طرف بھی چل رہا ہو اور ان کے خواہشات ان کو کسی طرف بھی لے جا رہی ہوں، لیکن وہ اپنے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ اپنے ابا کو خوش رکھتا ہے تو ابا بھی اس کو ایک اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں. جتنا راحت کا سامان اس کے پاس ہوتا ہے وہ بچے کو دیتا ہے. اور باپ کی محبت تو محدود ہے، وہ کتنا بچے کو خوش رکھ سکتا ہے؟ ہر چیز اس کے پاس محدود ہے، لہذا وہ کتنا ہی کر لے بچے کے لیے لیکن محدود پیمانے پہ کر سکے گا. پھر اس کے بعد غم بھی آئے گا بچے کو، وہ غم دور نہیں کر سکے گا. پریشانی آئے گی، باپ کے اختیار میں نہیں ہوگی، وہ پریشانی دور نہیں کر سکے گا. لیکن جو بندہ اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ اس کے پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمارے دل میں یہ مشین فٹ کی ہے جس کا نام ہے دل، اور اس دل کا اختیار صرف اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے اس دل کی حالت کر سکتے ہیں. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دل کے اندر بہاری بہار پیدا فرما دے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہر طرف خوشی اور اسباب کے چیزیں ہوں لیکن دل کے اندر آگ ہی آگا آگ ہو، پریشانی ہی پریشانی ہو، غم ہی غم ہو، تو جو بندہ اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پربہار دل عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو چین کی اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں. میرے دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، صرف باتیں نہیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں. یہ جس اللہ نے ہمارے دل کو پیدا کیا ہے وہ خالق کے دل اس کا اعلان فرماتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، کان سے غفلت کی روئی نکالو اور غور سے سنو کہ میری ہی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، کتنا ہی وہ بدقسمت وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ پہ اور اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے اپنے دل کو سکون کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح سے ایک ہونڈا والے گاڑی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا تیل جو ہے جو ہمارا مینوفیکچر ہوا ہوا ہے اسی کو استعمال کریں گے تو یہ کارآمد ہوگا، اس کا انجن صحیح چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی مشین بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا تیل بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ تیل کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کو راضی رکھنا۔ ایک تو ہے کہ انسان تسبیح لے کے اللہ کو یاد رکھتا ہے، یہ ایک درجے کا ذکر ہے، لیکن یہ پورا ذکر نہیں ہے جس کے اوپر اطمینان کامل مرتب ہوتا ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ کہ ہمارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں یہ سب ذاکر بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، جن باتوں سے اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر لیں اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دیں۔ معاشرے کے ساتھ نہیں چلتے وہ، ماحول کے ساتھ نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں وہ۔ چلتا نہیں ہوں میں دوستو اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں ان کے نشاں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ آج ہم جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جملے ایسے بولتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جہاں ایمان سے گئے تو شوہر بیوی سے کٹی اور بیوی کا نکاح سے نکل گئی۔ وہ جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ کسی حسین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے فرصت میں بیٹھ کر اس کو بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ ٹی وی دیکھتے اور کہتے ہیں کہ چلو ذرا حج کر لے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں خود کانوں سے سنی اور استہزاء اور مذاقن اس کو حج بولتے ہیں۔ بعض لوگ بد نگاہی کے لیے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر لیں۔ تو خیر دوستو یہ تو اتنی سخت نہیں ہے، مگر بہت سارے جملے ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں بھائی، کسی عورت کا بچہ جو ہے وہ مر گیا، اب وہ کہتی ہے کہ اللہ میاں کو میرا ہی بچہ ملا تھا، اس نے بھی دیکھا ہی کیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر کے جملے ہیں۔ اسی طرح سے بعض دفعہ غصے کی حالت میں ہماری ماں بہن کہتی ہیں کہ اگر ہاں میں نے ایسا کہا تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو۔ بزرگوں نے لکھا کہ ایسے جملے کہنا بالکل جائز نہیں ہے، اور کبھی کبھار ایسی بھی کہتی ہیں کہ اگر ایسا جملہ کہا تو مجھے جنت میں جانا نصیب نہ ہو۔ تو دوستو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے تو ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسے جملے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس سے ہم ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مفت کی ٹکٹ عطا فرمائی ہے۔ آپ کو کوئی بیت اللہ یا حج کی یا عمرے کی مفت کی ٹکٹ دیتا ہے تو کیا اس ٹکٹ کی حفاظت کرتے ہیں یا آپ اس کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں؟ اگر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو سارے دنیا والے کہیں گے کہ انتہائی درجے کا بے وقوف ناقدر شخص ہے، اس کو تو یہ چیز دینی ہی نہیں چاہیے، اس کے اندر قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ کتنا خوش ہوتا ہے انسان اور ہر دوست یار کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے تو حج کی ٹکٹ فری میں مل گئی ہے۔ دوستو یہ ایمان کی ٹکٹ اللہ نے ہم سب کو مفت میں عطا فرما دی ہے۔ ہم میں سے کسی نے درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنانا، ورنہ ہمارا کیا نام ہوتا؟ جان پاپ ہیں، ڈان، مائیکل، جیکسن، یہ سب نام ہوتے ہمارے۔ آج ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام عطا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا ہے؟ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو چیز عام ہو جاتی ہے تو انسان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا اور نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہوا ہے، اتنی عام ہے کہ انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ ہو ہوا کے اندر، تو ہم سب کے سب مر جائیں، ایک منٹ کے لیے زندہ نہ رہ سکیں۔ لیکن کیونکہ یہ اتنی وافر مقدار میں اللہ نے پیدا کر دی ہے تو ہمارا دھیان اس طرف جاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی اس کا بل نہیں آتا کہ اتنے تو نے آکسیجن استعمال کر لیے میرے بندے, 25 سال کے بعد 25 لاکھ کا بل آئے گا, اور پھر 30 سال کے بعد 30 لاکھ کا بل آئے گا, 50 سال کے بعد 50 لاکھ کا بل آئے گا. آج تک کسی نے بل ادا کیا ہے اس ہوا کا؟ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں ہر مہینے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بلب آسمان پہ پیدا فرما دیا ہے کہ آج تک کسی نے اس کا بل نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہواؤں کو پیدا فرما دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے موسم پیدا فرما دیے ہیں, مختلف قسم کے پھل پیدا فرما دیے ہیں. یہ سب چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور بندوں کو فرما دیا ہے کہ تم میرے لیے ہو, یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں, مگر تم کسی کے لیے نہیں ہو, تم میرے لیے پیدا ہوئے ہو. تو یہ کتنی چیزیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرما دی ہیں, تو کتنا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سی ساری ایسی باتیں ہیں جو قول اور فعل سے متعلق ہیں, جس سے ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, جب ہم بولیں تو بڑے ہی احتیاط سے بولنا چاہیے. ایک بزرگ تھے, بارش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا موقع سے اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی ہے. اب آپ دیکھیں بزرگ تھے کیا فرما رہے ہیں. ہم یہ جملے بولتے رہتے ہیں نا, یار کہ یہ کو موقع تھا بارش کا, یار کہ یہ کو موقع تھا اس وقت یہ طوفان آنے کا, کس موقع پہ بارش آئی, کس موقع پہ یہ طوفان آیا. یہ بزرگ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ کیسے ہی موقع پہ بارش فرمائی. انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا بھائی, کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ ہو گئی, عذاب ہوا, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اے بے وقوف, کیا ہم بے موقع بھی برساتے ہیں کیا؟ ہم لوگ دوستو رات دن ایسے جملے بولتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑی میں بے موقع بارش آ گئی. بھائی تم کو کیا پتا, بھائی ہم کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اور اس میں کیا معاملات ہیں. وہ تو ہر کام میں ایک حکیمانہ نظام رکھتے ہیں, وہ حکیم مطلق ہیں. اللہ تعالیٰ کے کام عجیب ہیں, ان کے معاملات عجیب ہیں. تو بہت سی دفعہ ایسے جملے زبانوں پر ہم لے آتے ہیں جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں, اس پر پالش کرتے رہیں, اسے نیا بناتے رہیں. ایک ڈائمنڈ, ایک جول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور برسوں سے جب سے پیدا ہوئے ہمارے پاس یہ ڈائمنڈ ہے. اس میں مٹی گرد و غبار آ جاتی ہے, تو آپ جولر کے پاس لے جاتے ہیں, ذرا اس کو پالش کر دیجئے تاکہ اس کا اصلی جو حالت ہے وہ سامنے آ جائے. تو اس کی اتنی فکر کرتے ہیں, لیکن ایمان کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے, ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قلب کے اوپر گرد و غبار, ہمارے ایمان کے اوپر گرد و غبار آ جاتے ہیں, ہم ایسے کچھ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے گرد و غبار آ جاتا ہے. تو قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے فرما دیا کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے, لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے بچنے کی شکل اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور ایمان کو بگاڑنے والی اور ایمان کو خراب کرنے والی جتنی باتیں دنیا میں چل رہی ہیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, ان سے دور رہیں, ورنہ وہ ایمان کو لے ڈوبیں گی, ایمان کو لے ڈوبیں گی. دوستو سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے, اپنا ایمان اس کی حفاظت کریں. ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی ہے اس سے دور ہو جائیں, اپنی اولاد کو دور رکھیں. کتنا ہی مجاہدہ مشقت اٹھانی پڑے لیکن سمجھے کہ یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اس کا شکر یہی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے بڑی چیز اس کے لیے کیا ہے؟ علم ہے. اگر ہمارے ماں بہنوں کو, بھائیوں کو حرام اور حلال کا اور عقیدوں کا اور موٹی موٹی باتوں کا, جو دیکھنے میں بظاہر تو چھوٹی لگتی ہیں اور حقیقت میں تو وہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں, تو اس کا علم نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں گے. تو اپنے عقیدے کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, حلال اور حرام کیا چیزیں ہیں, موٹی موٹی باتیں ہیں, ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا فریضہ تو مردوں پر ماؤں اور بہنوں کے حق میں یہ ہے کہ ان کو دین سکھائیں. صحابہ کرام کا معمول, ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ بچپن سے تربیت کرتے تھے. آج ہماری ماں بہنوں کا کیا ذہن بن گیا ہے کہ ابھی تو یہ چھوٹا ہے, ابھی تو اس کے کھیل کود کے زمانے ہیں, ابھی تو یہ بڑا, جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دین سکھائیں گے, نماز سکھائیں گے. ابھی سے تم کیا اس کو دیندار اور نماز اور ابھی سے مولوی بنا رہے ہو. اس کو یاد رکھیں, جو چیزیں بچپن میں بچے کی تربیت میں اور اس کی عادت میں ڈل جاتی ہیں تو وہ ساتھ رہتی ہیں آخری عمر تک. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بہت ہی نالائق ہے, میری نافرمانی کرتا ہے, کیا اس کے ذمے میرے کچھ حقوق ہیں؟ اس کو بتائیے کہ میں اس کا باپ ہوں, کیا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے میرے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کیوں بھائی, تم اپنے باپ کے خلاف چلتے ہو, باپ کی مخالفت کرتے ہو, ان کا کہنا نہیں مانتے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ بیٹے کا بھی باپ پر کچھ حق ہے؟ کہا کہ ہاں, کیوں نہیں ہے؟ پوچھا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ حق ہے کہ کسی شریف عورت سے شادی کرے. ظاہر بات ہے کہ ایسے ہی ادھر ادھر بازار میں گھومنے والی پکڑ لائیں گے تو جیسی ماں ہوگی تو اس کے جو کیریکٹر ہوں گے اس کا اثر اولاد پر پڑے گا. آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ایسی بہو لے آتے ہیں کہ جس کے کیریکٹر اچھے نہیں ہوتے, تربیت یافتہ نہیں ہوتی, تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ اچھا چہرہ نظر آ گیا, رنگ اچھا معلوم ہوا, بس ہو گیا عاشق. کیا حال ہوتی ہے, شادی شدہ بھی ہیں لیکن باہر جا کے بدنظری کرتے ہیں, جو بیچاری گھر میں عورت ہے پریشان, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اپنے شوہر کے بارے میں زبان ہاتھ سے کہتی ہے کہ دیکھو میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آئی ہوں پھر بھی یہ میرا نہیں ہوتا. بازاری لڑکیوں کو دیکھتا ہے, یہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے. ماں باپ نے بچے کی تربیت نہیں کی, اب کیا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اپنی حلال کی بیوی گھر میں ہے لیکن پھر بھی حرام کو دیکھتا باہر جا کے. اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑے گا. یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا؟ ماں باپ سے. ماں باپ نے تربیت حاصل نہیں کی, جب تربیت خود حاصل نہیں کی تو آگے اولاد کی تربیت کیا کریں گے؟ بس ایک دن سوار ہمارے سر کے اوپر کہ بچہ بس اچھی تعلیم حاصل ہو جائے, اس کو اچھی جاب مل جائے, کمانے لگے, اخلاق کیسے بھی ہوں, عادات کیسی بھی ہوں, کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ ہمارے اچھے اخلاق ہو جائیں, ہمارے بچوں کے عزت کرنے والا ہو. حالانکہ سب سے اہم چیز انسان کے لیے انسانیت ہے, اس کے اندر انسانیت تو ہو جائے. ڈاکٹر بن گیا, لوئر بن گیا, وکیل بن گیا, لیکن ابھی تک اس کی کیل نہیں نکلی, وکیل صاحب کی کیل نہیں نکلی ابھی تک. انجینئر بن گیا لیکن انسان نہیں بنا. سب کچھ بن گیا, ماں باپ نے سب کچھ بنا دیا بچے کو, لیکن انسان بنانے کی فکر نہیں کی, تو انسانیت اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے اندر ہمدردی کا مادہ کیسے پیدا ہوگا جب بچپن ہی سے اس کے اندر دنیا کو سوار کر دیا گیا اور دنیا کا لالچی اور دنیا کا غلام اور دنیا کے لیے ہی وہ مارا مارا پھرتا رہا, تو اس کے اندر انسانیت اور ہمدردی کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے اندر فکر کیسے پیدا ہوگی کہ میرے بچوں کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں؟ تو یہ عورت بیچاری سب کچھ چھوڑ کر کے جس کے لیے آتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہ شخص جناب, یہ جو سڑک چھاپ عاشق ہیں, عاشق بنے ہوئے ہیں, بازاری عاشق بنا ہوا ہے, بناوٹی حسن جمال پر فدا ہے, حالانکہ ملے گی نہیں اس کو, چاہے لاکھ کو دیکھتا رہے لیکن جو قسمت میں ہے ملے گی وہی. اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے اسی پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے اپنی آنکھیں خراب کر کے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کی لعنت خریدتا ہے انسان؟ آج ہمارے گھر میں بے سکونی کی کیفیت کیوں ہے، پریشان کیوں ہیں؟ میرے دوستو، اللہ کو ناراض کر کے ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ نیک عورت سے شادی کریں، تو بیٹا کہتا ہے کہ انہوں نے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ بس کیا بتاؤں، ایسی ہی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ بگڑے ہوئے ہوں تو نتیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا۔ زمین زرخیز نہ ہو اور دانا بھی صحیح نہ ہو تو جو کچھ نتیجہ آئے گا ظاہر ہے۔ پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ این خیال استو محال استو جنو۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے لڑکے کی بڑی اچھی تربیت کی، یعنی اس کو کھلایا پلایا، اچھے اخلاق آداب سکھائے، اچھی طرح اس کی تعلیم تربیت کی، اچھی چیزوں کی ترغیب دلائی، بری چیزوں سے بچایا، حلال حرام کی تمیز سکھائی۔ ایک دن اس کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا چوری کی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو کہا جناب واقعتاً چوری کی ہے، جیسے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ طالب علم نے چوری کی ہے، طالب علم نے چوری کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ناممکن۔ اس نے کہا کہ حضرت کی ہے چوری، طالب علم نے چوری کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طالب علم کبھی چور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ حضرت ایسا ہوا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ طالب علم چور نہیں ہوتا، بلکہ چور طالب علم کی شکل میں آ گیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ طالب علم چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ جو طالب علم ہو وہ چور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا نام ہی طالب علم ہے، وہ تو علم کی تلاش میں آیا ہے۔ تو چور طالب علم کی شکل میں آ گیا ہے، طالب علم چور نہیں ہوتا۔ بہرحال تو ان صاحب سے بھی یہ کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، کہا ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً اس کی ماں یعنی میری بیوی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی جس کا یہ اثر ہوا ہے۔ اب جناب یہ گھر گئے، پوچھا کہ کیا تم نے چوری کی تھی؟ تو وہ سوچتی رہی سوچتی رہی سوچتی رہی، وہ سوچا، اس کے بعد کہا کہ میں نے تو بہت لحاظ کیا، بہت خیال رکھا، بہت احتیاط کی، اچھی غذائیں اس کے پیٹ میں جائیں اور اچھے اخلاق کیریکٹر بھی اچھے رہے میرے۔ کہا کہ نہیں، تم سوچو ذرا، تو نے کہیں نہ کہیں بے احتیاطی کی ہوگی۔ سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا، ہاں یاد آیا، جب یہ حمل کی شکل میں میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت مجھے شوق ہوا بیر کھانے کا، تو میں نے دیکھا کہ پڑوسیوں کے ایک درخت بیر لگا ہوا ہے، بیر کا، تو گھر نہیں تھے تو میں وہاں گئی اور جا کر بیر توڑ کر کھا لیا، اور مجھے خیال نہیں رہا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال تو کھا لیا انہوں نے، تو شوہر نے کہا کہ اسی کا اثر ہے کہ تمہارے بیٹے نے جو آج چوری کی ہے۔ تو پہلا سوال اس لڑکے نے یہ کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ باپ کے ذمے بیٹے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ نیک عورت سے شادی کرے۔ اس نے کہا کہ یہ تو نیک عورت سے شادی کر لائے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ دوسرا حق کیا ہے؟ کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھیں، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج عجیب عجیب لوگ قسم کے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا۔ علماء سے پوچھ کے نام رکھیں بچے کا، اس کا اثر پڑتا ہے بچے پہ۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ جعل۔ پھر دریافت کیا کہ اور کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کے بعد اس کو دین سکھلائیں، اخلاق اچھے سکھلائیں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، تو شکایت کرتا ہے کہ تیرا بیٹا تیری بات نہیں سنتا، تیری مخالفت کرتا ہے، میں تجھے بتلانا چاہتا ہوں کہ اس نے اگر تیری مخالفت کی، تجھ پر جبر کیا اور زیادتی کی، تو اس سے پہلے تو نے اس پر ظلم کیا جس کے نتیجے میں تجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو جیسی کرنی ویسی برنی ہے۔ تو دوستو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہے۔ کس طرح بچائیں گے ہم؟ ورنہ بعض اوقات شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ایسے ہم کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اب آپ جو ہیں لوگ آنکھ بند کر کے طلاق دیتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، میرا منہ تو اس طرف تھا اور اس کا ادھر، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ سبحان اللہ، کیا منطق ہے یہ! میرا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر، تو دیکھو مفتی صاحب سے جو پوچھیں گے وہی فتویٰ دے گا نا۔ مگر آپ کے اندر کا حال تو خوب جانتے ہیں ادی، کہ آپ نے کیا جملے کہے تھے۔ اور ایک اور بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں شریعت نے طلاق نہیں رکھی، ورنہ جناب یہ غصہ ہوتی تو باورچی خانے میں صبح سے شام تک ہزاروں دفعہ اپنی میاں کو طلاق دیتی کہ دفع ہو جا، موت آئے تجھے، تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ عورت کے ہاتھ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ جہاں طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی تو ادھر آنسو شروع ہو گئے اور ادھر جناب طلاق، جاؤ چھٹی، گھر جاؤ۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی ایمان کھو دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچانے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہونا ضروری ہے، بقدر ضرورت دین کا علم ہو۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کبھی یہ فتنوں کی کثرت سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں حدیث پاک میں بھی آیا ہے، قرب قیامت میں ایسے حالات ہوں گے، اللہ اکبر، ایسا انقلاب تغیر ہو جائے گا، صبح انسان مومن ہوگا اور رات کو کافر، صبح مومن اور رات کو کافر ہوگا، ایسا انقلاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جیسا ماحول پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو آج کل، اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز اپنی اولاد کی دینی تربیت اور ان کا ذہن دینی بنانا ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں کیسے بڑے بڑے فتنے رونما ہو رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، کھل کر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک یہودی یا کرسچن، نصرانی یا مشرک یا ہندو، یہ آپ کے پاس آ کر آپ کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، یہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا، ڈائریکٹ آپ کو اٹیک نہیں کرے گا، وہ پہلے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، دھیرے دھیرے دنیا کے سبز باغ دکھلائیں گے، آپ کو لائن پر لائیں گے، پھر حملہ کریں گے۔ ایسی ایسی باتیں پہلے آپ کو بتائیں گے، ایسے مناظر دکھائیں گے جس سے آپ کا دل آخرت سے غافل ہو جائے گا، اچاٹ ہو جائے گا اور دنیا سے دل لگ جائے گا آپ کا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ دین کی اہمیت، دین کی عظمت دل سے ختم ہونے لگے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے چاہیے جو تربیت یافتہ نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کا لٹریچر بھی نہیں پڑھنا چاہیے جو تربیت یافتہ نہ ہوں، اور دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی نہیں پڑھنے چاہیے جب تک کہ اپنا عقیدہ مضبوط نہ ہو جائے، اور کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے مشورہ نہ کر لیں آپ، دوسروں کے مذاہب بھی نہ پڑھیں، اور دوسروں لوگوں کی جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کے لٹریچر بھی نہ پڑھیں اور ان کی باتیں بھی نہ سنیں۔ ان کان کے ذریعے سے دل میں باتیں اتر جاتی ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں یا کم علم والے ہوتے ہیں وہ تو فرق نہیں کر سکیں گے، سمجھیں گے کہ بڑی دھوئیں دار تقریر کی، زبردست بیانات کیے، لیکن اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں بالکل اسلام کے خلاف اور کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، اور یہ انسان خود ہی دل میں فیصلہ کر لیا اس نے کہ یہ بہت زبردست باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے لیے علم چاہیے آپ کو. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہشتی زیور کا مطالعہ کریں. ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی، اتنی زبردست کتاب ہے، یہ لکھی تو عورتوں کے لیے گئی ہے لیکن مردوں کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں بہت نافع چیز ہے. روزانہ 2-4 صفحے بہشتی زیور کا مطالعہ کریں. جو ضروری علم ہے کم از کم اس سے تو ہماری وابستگی ہو جائے گی اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے. ورنہ آج کل اسلام کے نام پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے اور ایسی ایسی باتیں اسلام کی طرف نسبت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. جب تک علم صحیح نہیں ہوگا تو ہم کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکیں گے، فرق کر سکیں گے کہ یہ واقعی حقیقی ہے یا یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. دوستو علم ضروری، علم تو بہت ضروری ہے. اپنے عقائد کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدہ کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کی زندگی ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. جتنے جتنے آ رہے ہیں یہ ڈیفنس کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں دشمن حملہ کرتا ہے تو فوج پہلے سے ہی تیاری کرتی ہے ڈیفنس کے لیے، اپنے حفاظتی تدابیر پہلے سے ہی کر لیتے ہیں. جو جتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، جیسے نیوکلیئر پاور پلانٹ ہوتی ہے، اس کی حفاظت دیکھیں کیسی کی جاتی ہے، دور دور تک ایسے مزائل لگا دیے جاتے ہیں، فوجی کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے ملک کا، اس کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو آج ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا پہرہ لگایا ہوا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان لوٹیروں اور ڈاکوؤں سے جو حملہ کر رہے ہیں چاروں طرف، ہمارے ڈائریکٹ ہمارے ایمان پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، پرانی تعلیمات ہیں، اولڈ سٹائل ہیں، پرانی چیزیں ہیں، ایسی باتیں بیان کر کے سادہ مسلمان اسلام سے دور کیا جا رہا ہے اس کو. ہمارے مسلمان بھائی کتنے ہیں دنیا میں، کم نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی اقوام مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹیں گی اور اس طرح ان پر اٹیک کریں گی جیسے بھوکے کسی پیالے پر ٹوٹتے ہیں. آپ دیکھیں بھائی، اگر 15-20 آدمی 2-4 دن بھوکے ہوں اور ایک بڑا پیالہ کھانے کا آ جائے تو کس طرح وہ ٹوٹ پڑیں گے اس کھانے کے اوپر. اسی طرح دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن کم ہوں گے، یعنی ہماری تعداد کم ہوگی مسلمانوں کی، کہ ہمیں جو یہ پیس کے رکھ دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بہت ہوگے، کثیر ہوگے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوگی، مگر ان میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. ابھی دو چیزوں کا جائزہ لیں ہمارے اندر ہیں. آج ہماری پستی کا سبب کیا ہے؟ دو چیزیں. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ ایک، حب الدنیا، دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر آ جائے گی. دنیا کی محبت، حلال حرام کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، رشوت ہے، سود ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت تو ہے. دنیا کی محبت غالب ہوگی تو دنیا کے لیے دین کو بھی قربان کر دیں گے. اگر دین کی محبت غالب ہوگی، دنیا کا نقصان برداشت کر لیں گے، اپنے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہمارے بزرگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جانے دے دی, لیکن آج ہم دن رات دنیا کے لیے اپنی نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی وجہ سے کہ ہماری دنیا دگنی ہو جائے, ٹرپل ہو جائے, ایک فیکٹری ہے دو ہو جائے, ایک دکان ہے دو ہو جائے, چاہے جس طرح سے بھی ہو. یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا اثر, دنیا کی محبت کا اثر. دوسری بات کیا فرمائی؟ کراہت الموت. کراہت کس چیز سے؟ موت سے. موت کو ناپسند کریں گے, حالانکہ موت تو ایک کیا ہے, یہ پل ہے, برج ہے, جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تجھے موت ناپسند ہے, تجھے موت ناپسند ہے, حالانکہ بغیر مرے ہوئے تو مجھ سے مل بھی نہیں سکتا. ارے بھائی, جس کو شوق ہو, جس کو تڑپ ہو, جس کو لگن ہو اپنے اللہ کی ملاقات کی, تو موت کو محبوب رکھے گا وہ. ہاں, اسی موت سے گزر کر اپنے محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے. معلوم ہو جائے کہ اس دریا پار کسی کے محبوبہ ہے اور اس کا ملاقات کا یہی واحد راستہ ہے کہ دریا پار کرنا پڑے گا. جناب دیکھیں, بڑے سے بڑے بزدل لوگ جو ضرب المثل لومڑی بنے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں ہمت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی, یہ لوگ اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے وہ دریا بھی پار کریں کس طرح سے بھی ہو. اس میں طوفان آیا ہوا ہے, طغیانی ہے, خطرہ ہے جان کو, لیکن یہ کہتے ہیں جناب بلا سے جان جائے تماشا گس کے دیکھیں گے. جان جاتی ہے جائے, تاریخ میں نام آئے گا کہ ہم نے اپنی محبوبہ کے لیے جان دے دی ہے. تیری انسان اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. تو وہاں تو دوستو ہمت پیدا ہو جاتی ہے, پل کراس کر کے, سمندر دریا کراس کر کے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی تڑپ دل میں, اللہ کی محبت ہے, شوق ہے اللہ کی ملاقات کا, تو یہ موت کے راستے سے گزر کے ہمیں جانا پڑے گا. موت کو ہم کیوں ناپسندیدہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے اس وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے, دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے. دنیا تو ایک دن چھوٹ جائے گی, بڑا سا بڑا انسان بھی دنیا سے گیا اور غریب سے غریب انسان بھی دنیا سے گیا, مالدار بھی گیا, غریب بھی گیا, بادشاہ بھی گیا, عام انسان بھی گیا, بڑا سے پیغمبر بھی دنیا میں گیا اور امتی بھی گیا دنیا سے. یہ تو سب کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دنیا کا رکھا ہے, تو دنیا کی محبت ہمارے دل میں جب پیدا ہو جائے گی تو ہمیں آخرت سے وحشت ہوگی. دنیا والے اپنی آخرت کو اجاڑ دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, دنیا کو آباد کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو وحشت اور کراہت ہوتی ہے. جب انسان آبادی سے ویرانی کی طرف جاتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے. اور اللہ والوں نے, نیک بندوں نے, اگرچہ انہوں نے دنیا اپنی اجاڑ دی ہے لیکن اپنی آخرت کو آباد کر لیا ہے. اس لیے یہ تو ایک فطرتی چیز ہے کہ ویرانی سے جب آبادی کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. انہوں نے اپنی آخرت کو آباد کر لیا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو دوستو یہ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ پورے اقوام, جتنی دنیا کی قومیں ہیں, ان پر ٹوٹی ہوئی ہیں. ورنہ ہمارے پاس کیا پیسہ کم ہے؟ مسلم ممالک کے پاس دولت بہت ہے, بہت دولت ہے, مگر ایسے فتنے, ایسے فتنے, ایسے فتنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان پر, اخلاق پر, کیریکٹر پر, معاملات پر, کھانے پینے پر, رہنے سہنے پر, کلچر پر, تہذیب پر, سارے نظام ہمارے جو مسلمانوں کے ہیں اس کا اثر غیروں کا ہے. اس کے اوپر ذہن بگاڑ کے رکھ دیے ہیں ہمارے, تو اس سے کیسے انسان بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم سے اپنے کو اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے پہلی بنیادی چیز ہے علم. آپ ان کے حملوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیسے معلوم ہو کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں یا شریعت کے موافق ہیں؟ آپ کے پاس علم ہوگا تو تبھی تو آپ اس کو قبول کریں گے یا رد کریں گے. علم نہیں ہوگا تو آپ بہاؤ کے ساتھ چلیں گے، جیسے سب لوگ کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی آپ بھی کرتے رہیں گے، پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ عقل مند اور بیوقوف میں فرق کیا رہے گا؟ اندھا انسان ہے، ایک انسان اندھا ہے، اس کی لاٹھی اس کو پکڑ کے آپ بھی چل رہے ہیں، اندھا جو ہے اندھے کو پکڑ کے چل رہا ہے، نابینا نابینے کو پکڑ کے چل رہا ہے، جہاں وہ گرے گا اس کو پکڑنے والا بھی وہیں گرے گا، جہاں جو ان کا انجام ہوگا وہی ایسے لوگوں کا انجام ہوگا جو ان کی پیروی کر رہے ہیں. جو جس قوم کی پیروی کرے گا، جس قوم کی پیروی کرے گا مشابہت اختیار کرے گا. من تشبہ بقوم فہو من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، تہذیب اخلاق ان کے طور و طریقے رہنے سہنے کے طریقے اختیار کرے گا، اس کا شمار انہی میں ہوگا. قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، وہ ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ہمارا طرز و طریقہ، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، سنتوں پہ عمل ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی، دوستو پھر تو ہمارے مزے ہوں گے. آخرت میں ایسی مبارک ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ورنہ فرعون، نمرود، شداد، حمان ایسے لوگوں کے ساتھ حشر چاہتے ہیں ہم لوگ کیا؟ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم کس کی تہذیب چاہتے ہیں، کس کی پیروی چاہتے ہیں. آج جو مدینے والے کی پیروی چھوڑ کر اور یہ ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مدینے والے کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا، یا فرعون، شداد، حمان کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو پہلی چیز ہے علم، علم سے ہی ہونا چاہیے. اور اسلام نعوذ باللہ اتنا تنگ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت تنگ ہے. اسلام میں کھانے پینے گھومنے وغیرہ کی تنگی نہیں ہے، بلکہ عورتوں تک کے لیے تفریح کی اجازت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ پردے کا لحاظ کر کے شوہر اپنے بچوں کو بعض دفعہ کھجور کے باغ ہیں اس میں لے جاتا، بعض دفعہ جنگل میں لے جاتا تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ کچھ تازہ آب و ہوا مل جائے گھماتے. مگر یاد رکھیں، اس سے آگے بھی بات ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم اجازت دے رہے ہیں گھومنے پھرنے کی اور اس میں کوئی قواعد اور کوئی شرائط نہیں ہے. آپ جائیے گھومنے پھرنے، لیکن جاتے ہیں جناب، فوٹو کشی ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، غیر محرم بھی وہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ناچ ڈانس گانا سب چل رہا ہے. آج پارک میں چلے جاتے ہیں تو جہنم کا نمونہ معلوم ہوتا ہے. آج کا جو پارک ہے وہ پارک کیا ہے؟ بلکہ حضرت شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پارک نہیں ہے، یہ ناپاک ہے، مکمل گندگی ہے. اور یہ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں کی صحتوں کا ستیہ ناس کر دیا ہے. ایسے لوگ تو بھائی اسلام کا منشا نہیں سمجھتے. بھائی جو اسلامی پردے پر اعتراض کرتا ہے نا، اس کو پردے کے حکم کی حکمت اور اس کے فلسفے کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ کوئی معمولی بات ہے میرے دوستو؟ جس چیز کو اللہ تعالی نازل فرما دے اور اس پہ اعتراض کرنا. پیغمبر جو فطری دین لے کر آتا ہے، اس پر چلنے کے بعد بلا کہیں صحت خراب ہو سکتی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کی ذہن سازی وہ لوگ کر رہے ہیں. کیا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق عطا فرمائے ہیں؟ جو اسلام نے عورتوں کی ویلیو اور ان کی پوزیشن بڑھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کو زندہ قبر میں دفن کرنے والے قبیلے موجود تھے۔ چھوٹی سی بچی کے بارے میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس زمانے کا واقعہ ہے، صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے، جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ چھوٹی سی بچی ہے، بچی پیدا گھر میں ہوئی، آپ اس کو تو بڑا عیب سمجھتے تھے۔ بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دو، میں رشتہ داروں سے ملانے لے جا رہا ہوں، اور جناب پہلے سے ہی کسی آدمی سے کہہ رکھا تھا کہ فلاں جنگل میں گڑا کھود دینا، وہاں لے جاتا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو گڑے میں ڈالتا، جب وہ چمٹتی تو دکے دے کر اس کو گراتا، اور وہ شور مچا رہی ہے، ابا کیا کر رہے ہیں، ابا نہیں کر رہے ہیں، ابا، وہ رو رہی ہے، لیکن یہ اتنا سنگ دل اس کو دکے دے رہا ہے، اور آخر میں اس پہ مٹی ڈال کے چلاتا ہے۔ وہ دل تھے، یہ کیا تھے، یہ کیا جانے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو کیا منصب، کیا سٹیٹس عطا فرمایا اسلام میں۔ اسلام کو دیکھیں، دنیا کو بتا دیا کہ عورتوں کا وجود انسانیت کے لیے کوئی بدنما داغ نہیں ہے، یہ بھی انسان ہی ہیں، یہ انسانی لائف کے ساتھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لڑکیوں کو پیدا فرمایا۔ بھائی اگر لڑکی کا وجود برا ہوتا اور انسانیت کے لیے خراب ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، لڑکے پیدا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کے گھر میں بچیوں سے نسل شروع ہوئی، لڑکے ہوئے بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال لڑکے تو بچپن میں ہی اٹھا لیے، اور صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کافی عرصے تک باحیات رہی۔ اب عورت گھر کی ملکہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو گڑ بتائے ہیں ان میں عورتوں کا بڑا لحاظ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھا بھائی بادشاہ سلامت باہر کبھی کبھی آتے ہیں، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے چھپا لیتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب کی نگاہیں عورت پر نہ پڑے، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ گھر کی ملکہ بنایا اس کو، اس لیے قرآن پاک میں گھر کی نسبت عورتوں کی طرف کے لیے کیا فرمایا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ عورت کیا ہے، گھر والی ہے، میری گھر والی، گھر والی بنایا اس کو، سبحان اللہ۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ارے کیوں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، جو اللہ تعالی نے تمہارا جو مقام رکھا ہے اس مقام پہ رہ کر کام کریں، تب تو تمہاری زندگی قبول ہوگی، ورنہ پوری سوسائٹی اجڑ جائے گی، پوری سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ جو جس کو اللہ نے کام دیا ہے اس کام میں ہی لگا رہے تو یہ ضامن ہے کہ پوری سوسائٹی بہترین طریقے سے چلتی رہے گی۔ وزیر اعظم کے کام صبر جو کام کیا ہے جناب، وہ کوئی لوکل وزیر ہے وہ کرنے لگے، اور وزیر کا کام جو وزیر اعظم کرنے لگے، بتاؤ بھائی کاؤنسلر ہیں اس کا کام جو ہے بنگی کرنے لگے، اور بنگی کا کام کاؤنسلر کرنے لگے، بگاڑ پیدا ہوگا سوسائٹی میں۔ تو اللہ تعالی نے مردوں کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کام میں لگے رہیں، عورتوں کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کام میں لگے رہیں، پھر دیکھیے گا کہ کتنی بہترین سوسائٹی ہماری بنتی ہے۔ آج ہم ان کو دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہمیں بھی شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے, حقوق ہمیں بھی چاہیے, اس سوسائٹی کا کیا حال ہو رہا ہے, ہم سبق نہیں لیتے. اس سوسائٹی کے اندر آج عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے. ویسٹرن کلچر کے اندر جو کہتے ہیں کہ عورت کو شانہ بشانہ اور حقوق ملنے چاہیے, آج عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کو صرف سیکس ٹوئے بنایا ہوا ہے, اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے اس کو بنایا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے اس کی. لیکن اسلام نے جو قیمت عورت کو عطا فرمائی ہے میرے دوستو, گھر کی ملکہ, پردے کا خیال رکھے, گھر کے اندر رہے شوہر جائے کمانے کے لیے, اور عورت گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرے, بہترین ایجوکیشن سینٹر بچوں کے لیے ماں کی گود ہے, بہترین ایجوکیشن سینٹر, ٹیوشن سینٹر بھی ہے ایجوکیشن سینٹر بھی ہے, ماں. تو جیسے اس کے ماں کے اخلاق ہوں گے تو بچوں پہ اس کے اخلاق پہ اثر پڑے گا. آج ہم اپنے اولاد کے لیے ایسی تیسی بس خوبصورت اور پڑھی لکھی لے آتے ہیں بیوی, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا دین سے تعلق کتنا ہے, اخلاق کیسے ہیں, کردار کیسے ہیں, یہ کچھ نہیں دیکھتے, صرف دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے, خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے. دین کو تو ہم کسی درجے میں رکھتے ہی نہیں ہیں. تو بھائی دین کیسے آئے گا ہمارے نسلوں کے اندر, جب ہم نے دین کو پس پشت رکھ دیا تو دین کیسے ہماری نسلوں میں آئے گا, اور جب دین نہیں آئے گا تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ کی عزت نہیں کریں گے, گالم گلوچ بکیں گے, تو پھر آپ تعویذ دینے مانگیں گے مولویوں کے پاس. تو اسلام عورت کی عفت کا ضامن ہے, اسلام نے ان کو بند نہیں کیا. جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے, یہ اسلام نے عورتوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے. جب یہ عورتیں باہر نکلتی ہیں نا, ایک شیطان کے ساتھ ہوتا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ماں بہن بیٹیاں جو شریف پردے کے ساتھ رہتی ہیں, اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ, لیکن جو فیشن کر کے خوشبو لگا کر بے حیا کا لباس پہن کے نکلتی ہیں تو شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے ان کے. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اپنا ہاتھ ان کو دیکھنے کے لیے پیشانی پر رکھ لیتا ہے, یعنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی طرح پھنسائیں. آج کل کے کیا حال ہو رہا ہے آپ خود جانتے ہیں, ہمارے جو واقعات آ رہے ہیں بے پردگی کے نتیجے میں, جو واقعات رات دن پیش آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کی بہن غائب, فلاں کی لڑکی غائب, فلاں کی بیوی غائب, اب رونا رو رہے ہیں. پہلے بہت دم بھرتے تھے آزادی کا, آزادی چاہیے, شانہ بشانہ چلنا چاہیے, حقوق ہمیں مساوی حقوق چاہیے, اب وہ چلی گئی, اب پریشان. یہ کیوں دن دیکھنا پڑ رہا ہے میرے دوستوں, کہ ہمارے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے, ہمیں فکر نہیں ہے اس چیز کی. یہ منحوس وقت کیوں ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, یہ خبریں منحوس کیوں ہمیں سننی پڑ رہی ہیں, فلاں کی بیٹی غائب ہوگی, اغوا ہوگی, فلاں کی بیٹی وہ بھاگ گئی ہے, شادی شدہ ہے بھاگ گئی ہے شوہر کو چھوڑ کر, صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اسلام کے اس حکم یعنی پردے کی عظمت کو نہیں سمجھا. جتنے لوگ بھی پردے کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں, واللہ ان لوگوں کو پردے کی عظمت اور حقیقت ان کے اوپر منکشف نہیں ہوئی. جس کے اوپر ہو گئی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے سکون کے ساتھ وہ رہتے ہیں. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ماں بہنوں کو بالکل ہی پیک اور بند کر دیں, اسلام نے اجازت دی ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بات ہرگز نہیں بولنا چاہیے کہ اس کے کچھ حدود اور طریقے ہیں. کچھ حدود اور طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے, رونا روتے رہتے ہیں. بھائی آج کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, روتے رہتے ہیں. بھائی ماحول تو آدمی خود بناتا ہے نا. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے تو وہاں کون سا ماحول تھا بھائی؟ آپ بتائیں کون سا دینی ماحول تھا وہاں پہ؟ آپ نے وہاں جانے کے بعد دعوت دی تقوی اور اچھے اخلاق کا ماحول پیدا کیا اور ایسا ماحول قائم کیا کہ جب نکلے ہیں تو ایک ایک قیدی ان کے جانے سے رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا کہ آپ آئے تو یہ جیل خانہ نہیں تھا, مدرسہ بن گیا تھا, باغ بن گیا تھا, رشک جہاں بن گیا تھا. آپ جا رہے ہیں معلوم نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا, بلکہ سب سے بڑے داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماحول ملا کیسا ماحول تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کا رخ ہی پھیر دیا اور ایسا اچھا اور پاکیزہ ماحول تیار فرمایا کہ دنیا میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی. تو انسان خود اپنا ماحول بناتا ہے. کم سے کم ہماری ماں بہن بیٹیاں اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے تو میرے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ ارادہ کر لیں بس. ایسی ایسی ہماری ماں بہن بیٹیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے گھر کا ماحول بدل دیا, بلکہ محلے والوں کا, بلکہ پورے بستی والوں کا ماحول بدل دیا ایک نیک خاتون کی وجہ سے. کتنی عورتیں نیک بن گئیں, جب عورتیں نیک بن جاتی ہیں تو بچے بھی نیک بن جاتے ہیں, تربیت کرتی ہیں. پھر وہ ماحول ماحول کا رونا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کو ماحول خود بدلنا ہے. اگر ہماری ماں بہن اس بات کے لیے تیار ہو جائیں تو جس بات پہ وہ تیار ہو جاتی ہیں نا تو وہ کر کے بیٹھتی ہیں. پھر وہ جس بات پہ وہ تیار ہو جاتی ہیں تو اس کو کر کے بیٹھتی ہیں. جتنا بھی ہمارے گھر میں لادینی کا ماحول ہے اس کو دیندار ماحول بنانا ہے, بے نمازی کا ماحول ہے نماز کا ماحول بنانا ہے, تلاوت اور علم کا ماحول بنانا ہے. جن عورتوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم کو شرعی لباس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. ہمت کر لے بس آدمی. تو ایک بات تو یہ میں عرض کر رہا تھا دوستوں کہ علم صحیح ہونا چاہیے. جو جو مصیبتیں مصائب و پریشانیاں ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈائریکٹ ہمارے ایمان پہ حملہ کیا جا رہا ہے, سب سے پہلے ہمیں علم ہمارا بہت ضروری ہے. ایک تو علم ہمارا صحیح ہو, دوسرا ہمیں اپنے گھر کا ماحول چینج کرنا ہے, دینی ماحول بنانا ہے. اور یہ نہ دیکھیں کہ گھر میں کوئی بھی دیندار نہیں ہے. اگر آپ ارادہ کر لیں کہ مجھے دیندار بننا ہے, مجھے گھر کا ماحول نمازی بنانا ہے, علم والا ماحول بنانا ہے, اللہ کے ذکر کا ماحول بنانا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنانا ہے, شرعی پردے کا ماحول بنانا ہے, کوئی تیار ہو نہ ہو آپ تیار ہو جائے اور آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں, انشاءاللہ تعالی مدد فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالی مجھ کو بھی اور ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.